وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا باب ہے, بلکہ ہمارے دین کے جو پانچ حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ معاشرت, باقاعدہ ایک حصہ اس کو فقہاء نے قرار دیا ہے. یعنی جس کو حسن معاشرت حاصل نہیں, جس کو یہ چیزیں حاصل نہیں, اس کا دین مکمل نہیں, وہ بظاہر دیندار بن جائے مگر دیندار اللہ کے ہاں نہیں ہے. یعنی یوں سمجھیے, بھائی بچوں کو ایک الگ الگ بٹھاؤ گے, کہ پڑوسی یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے غلام سے فرمایا, یہ بکری ذبح کرو, بکری کا بچہ, اور سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو پہنچاؤ. بار بار یہی, جب کئی دفعہ یہ فرمایا بندے, کئی دفعہ جب یہ فرمایا تو اس نے کہا, حضرت میں نے سن لیا, آپ بار بار کہہ رہے ہیں, میں سن چکا ہوں. فرمایا, اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا, مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بار بار نصیحت فرمائی, بار بار پڑوسیوں کے بارے میں, کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, اس لیے تم سے بار بار کہہ رہا ہوں. اور جہاں یہ تعلیم ہو کہ فلا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, جو آخرت پر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ اتنا مکان اونچا نہ بناؤ کہ اس کی ہوا رک جائے. ہوا رکنا, آج بتائیے کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ اتنا اونچا مکان نہ بناؤ کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے. اور فرمایا, ایک روایت میں فرمایا کہ اپنے گھر کے دھوئیں سے, اس زمانے میں وہ تندور وغیرہ جلائے جاتے تھے, روٹیاں پکتی تھیں, سالن پکتا تھا لکڑیوں کو جلا کر, وہ گیس وغیرہ تو تھی نہیں, تو فرمایا اتنا دھواں پیدا نہ کرو کہ تمہارے پڑوسی کو تکلیف ہو, اپنے گھر کے دھوئیں سے بھی اس کو پریشان نہ کرو. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے, بعض دعوتیں ہوتی ہیں, ایسا دھواں ہوتا ہے کہ پڑوس کا گھر بھی دھوئیں سے بھر جائے. تو اس سے بھی منع فرمایا. اور فرمایا کہ پھل اگر خرید کر لاؤ تو یا تو اس کو دو, پڑوسی کو بھجواؤ, اور اگر وہ پھل اتنا نہیں ہے, تمہاری استطاعت اتنی نہیں ہے کہ پڑوسی کو بھجوا سکو, تو چھپا کر لاؤ, چھپا کر لاؤ, چھلکوں کو اس طرح پھینکو کہ پتہ نہ چلے, اور تمہارے بچے اس کو باہر لے کر نہ نکلیں, ان پھلوں کو باہر لے کر تمہارے بچے نہ نکلیں, اس پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو ان کو رنجیدگی ہوگی, غم ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں یہ نہیں دلوایا. اس حد تک تعلیم دی گئی. یہ ہے حسن معاشرت جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی. دوستو یہ تو ایک الگ, میں یہ جو چند باتیں پڑوسیوں کے بارے میں آ گئیں تو بہت بڑا باب ہے. اگر پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت شروع کی جائے, ہر آدمی پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت شروع کر دے اپنے اپنے پڑوسی کی, تو یہ معاشرہ جنت نہ بنے گا. ہر آدمی اپنے آس پاس کے گھر والوں, اور امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑوسیوں کی جو حدود ہیں وہ کیا ہیں, فرمایا 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے, یہ پڑوسیوں کی حدود ہیں. اور ان میں بھی وہ جو زیادہ قریب ہو, جس کا دروازہ قریب ہو, اور پھر اس میں بھی وہ جو رشتہ دار بھی ہو, اس کا زیادہ حق ہو جاتا ہے کہ پڑوس بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. تو اگر یہ رعایتیں شروع ہوں, ان کے حقوق ادا کیے جائیں, ان کی تکالیف کو برداشت کیا جائے اور ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, تو یہ پورا معاشرہ جنت بن جائے. کیونکہ ایک گھر سے مل کر ایک گھر, دوسرا گھر, تیسرا گھر, اسی سے محلہ اور معاشرہ بنتا ہے. اللہ اکبر. وہ جو صحابہ کا واقعہ ہے کہ ایک سری ایک گھر سے چلی, انہوں نے دوسرے کے یہاں بھجوائی, دوسرے صحابی نے تیسرے صحابی کے یہاں بھجوائی, تیسرے صحابی سے چوتھے کے یہاں, ہر ایک کو وہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند سمجھتے ہوئے بھجواتے رہے. تنگ دستی کا دور تھا, لہذا 7 گھروں میں چکر لگا کر وہ سری واپس جہاں سے چلی تھی اس گھر میں پہنچ گئی. یہ عجیب و غریب منظر زمین و آسمان نے دیکھا. جب تربیت ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, انہوں نے تربیت حاصل کی. تو آج جو ہمارے معاشرے میں جو باتیں مروج ہیں, آ کر یعنی دین کی مجلس ہو رہی ہے تو سلام شروع کر دیا, السلام علیکم. بھائی دین کی مجلس میں بات کرنا اور سلام کرنا یہ ٹھیک نہیں. پھر ایسے وقت میں ٹیلی فون کرنا کسی کو, مثال کے طور پہ رات کے 3 بجے بغیر ضرورت کے کسی کو فون کیا, کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے, فون کر دیا, اب وہ بیچارہ نیند سے اس کی نیند خراب ہو گئی. جو عام طور پر سونے کے اوقات ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ دوپہر کا وقت ہے, بہت سے لوگ قیلولہ کرتے ہیں, یا رات کا وقت ہے, رات کو بہت سے لوگ جلدی سو جاتے ہیں. اب یہ سوچ کر کہ یہ تو کراچی ہے, 1 بجے سے پہلے کوئی سوتا نہیں, لہذا وہ نہیں سویا ہوگا, بس 1 بجے فون کر ڈالا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں. جہاں احتمال بھی ہو اس کا کہ تکلیف پہنچ سکتی ہے وہاں بھی تکلیف, اس سے بچنا چاہیے. اگر نیند خراب ہو گئی تو یہ تکلیف پہنچائی, اور یہ حرام ہے. اس کو ہم نے بے دینی سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی بے دینی ہوتی ہے. یا ٹیلی فون پر کسی سے لمبی بات چیت شروع کر دی. ایک بات میں عرض کرتا ہوں, بعض لوگوں کو ایک مرض ہوتا ہے شہوت الکلام, یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے. شہوت الکلام یعنی بس باتیں ہوتی رہیں. تو بعض لوگ شہوت الکلام میں مبتلا ہوتے ہیں, جس کو صوفیاء کرام نے اس کا نام ہی یہی رکھا ہے شہوت الکلام. ایک تو نفس کی شہوت ہوتی ہے, ایک کلام کی شہوت, کہ کسی طرح بس باتیں ہوتی رہیں, مجلس آرائی ہو, خوب باتیں ہوں, رات رات بھر ان کو بٹھا کے باتیں کی جائیں تو وہ تھکے نہ, یہ شہوت الکلام کا مرض ہوتا ہے. تو لہذا ایسے لوگ جب فون پہ بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو بڑی لمبی, ان کو یہ احساس نہیں کہ جس سے وہ بات کر رہے ہیں اس کو کچھ کام ہے. لہذا بہتر تو یہ ہے کہ پہلے پوچھ لینا چاہیے, بھائی آپ, میں نے آپ کو فون کیا, آپ مصروف تو نہیں ہیں, فارغ ہیں, کچھ بات کر لوں, اور جتنی بات کرنی ہو اتنی بات کی جائے, اس سے زیادہ طوالت نہ دی جائے. یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین کا حکم ہے. کسی نمازی سے کچھ کام ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کے برابر میں جا کے بیٹھ جائے. اب جیسے ہی اس کے برابر میں ایک آدمی آ کے اس انداز سے بیٹھا کہ اس کو کچھ کام ہے, تو اب نمازی کے اوپر ایک ذہنی دباؤ پڑ گیا. مطلب اشارہ یہ ہے کہ جو میں آپ کے برابر میں آ کر بیٹھا ہوں, آپ جلدی نماز پوری کیجئے اور مجھ سے بات کیجئے, مجھے کچھ کام ہے, یہ زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن عمل سے اشارہ یہی ہے. اب وہ اس کے اوپر ذہنی تکلیف ہو گئی, نماز کے اندر وہ ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو گیا. دیکھیں یہ جو جتنی تکالیف ہیں اس سے مراد حدود یا تعزیرات نہیں ہے, اس میں بھی تو کسی مسلمان کو تکلیف دی جاتی ہے, سزا دی جاتی ہے, یا اور یا استاد شاگرد کو دے یا شیخ مرید کو کوئی تکلیف پہنچائے, وہ اس میں داخل نہیں ہے, وہ تو اس کی اصلاح کے لیے, یہ تکالیف اس میں داخل نہیں ہے. اللہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک حضرت وظیفے میں مشغول تھے, تسبیحات میں مشغول تھے, تو ایک آدمی بالکل پہلو میں پیچھے کی طرف آ کر لگ کے بیٹھ گیا, پیچھے کی طرف اتنا پیچھے کہ آدمی کو محسوس بھی ہو جائے کہ کوئی میرے پیچھے موجود ہے. تو حضرت کو بہت تکلیف ہوئی, حضرت اٹھے اور اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے. جب اس کے پیچھے جا کے بیٹھے تو اس کو گھبراہٹ ہوئی کہ یہ کیا, فرمایا بیٹھو بیٹھو, اب تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے, یہی گھبراہٹ یہی تکلیف مجھے ہوئی تھی, تم نے جو پہنچائی اس کا کچھ احساس نہیں. اور حضرت کی مجلس میں ایک شخص آیا, سلام کیا, سلام کر کے سب سے ہاتھ ملا, سب کے پاس جا کے مسافہ کر رہا ہے, ایک ایک کے پاس جا کے, اور کسی کی ٹانگ پہ ٹھوکر لگی, کسی کا کندھا پھلانگنا پڑا, مگر وہ سب سے مسافہ کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی ذرا ایک بات بتاؤ, تم نے سلام تو ایک دفعہ ہی سب کو کر دیا, تو آپ سلام بھی تو سب کو کرو, مسافہ سب سے کر رہے ہو, سلام ایک دفعہ کرنے میں ہو گیا, یہ کون سا طریقہ ہے, یا تو سب کو سلام کرو. تو ایک دفعہ سلام کر لیا بس کافی ہے, اور وہ بھی وہاں جہاں پر دین کی کوئی بات نہ ہو رہی ہو. جب دین کی بات ہو رہی ہو تو خاموش بیٹھنا چاہیے, جا کے سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اور اگر فارغ ہیں تو سلام کر لینا چاہیے, اور بہتر تو یہ ہے کہ بیٹھ جائیں, اور اگر مسافہ کر رہے ہیں تو مجلس میں جو بڑا ہے اس سے کر کے بیٹھ جائیں, بس اس کا مسافہ سب سے ہو گیا کافی ہے. مجلس میں اگر ایک شخص کو سلام کر لیا اور اس نے جواب دے دیا, وہ سب کی طرف سے جواب ہو گیا. اب یہ بھی, کھانا کھانے والے کو سلام کیا جاتا ہے, ایک تو یہ غلط ہے کہ کھانے والے کو سلام کیا, یہ غلط, اور اگر وہ کھانے والا جواب دے کے نہیں, جی جواب دینا تو اس کو تو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہو, اگر بالفرض اس کو مسئلہ معلوم نہ ہو اور وہ سلام کے جواب کی کوشش کرے اور یہ مسئلہ معلوم ہو اس کو کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, تو میں تو گناہگار ہو جاؤں گا. لہذا آپ لقمہ منہ میں ہے, سلام کا جواب دے رہا ہے, لقمہ اگر سانس کی نالی میں چلا گیا اٹک گیا تو یہ ایک الگ تکلیف ہے. دیکھیے شریعت نے کتنی رعایت رکھی ہے کہ کھانے والے کو سلام نہ کرو, ممکن ہے کہ وہ جواب کی کوشش کرے جواب دینے کی اور لقمہ اس کے منہ میں اٹک جائے, حلق میں اٹک جائے, فراغت جو حاصل کر رہا ہو اس کو سلام نہ کرو. جو ذکر الہی میں مشغول ہو اس کو سلام نہ کرو. فراغت پر بھی یاد آیا, مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے فراغت حاصل کی بیت الخلاء میں اور نجاست کو اچھی طرح صاف نہیں کیا, آج کل کی اصطلاح میں فلیش سے اچھی طرح صاف نہیں کیا, اس کو لگی رہ گئی یا اس کی بدبو باقی رہی یا اس کو نشان کچھ رہ گیا, آنے والے کو تکلیف ہوئی, جو بعد میں فراغت کے لیے آیا اس کو تکلیف ہوئی, تو یہ فرمایا یہ بھی حرام ہے. ایسا کیوں کیا؟ حتی الامکان جتنا ہو سکے پانی بہا کر بدبو کو زائل کرنا اور اس کے نشانات کو ختم کرنا یہ ضروری ہے. اور فرمایا میں بتانا تو نہیں چاہیے لیکن میں بیت الخلاء میں بھی بیٹھ کے یہ ایک کام کیا کرتا ہوں, مفتی صاحب نے فرمایا, اور وہ یہ ہے کہ میں فلیش کو دھو لیتا ہوں اور لوٹے کو دھو لیتا ہوں تاکہ آنے والے کو صفائی محسوس ہو. مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ٹرین میں ایک ہندو حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ اٹھ کر گیا بیت الخلاء کی طرف اور واپس منہ بناتا ہوا واپس آیا. حضرت سمجھ گئے کہ کسی نے بیت الخلاء میں فراغت حاصل کی ہے اور وہ اس گندگی اور نجاست چھوڑ دی. حضرت فوراً سمجھ گئے اس کے انداز سے, وہ نازک مزاج تھا, اور منہ بناتا ہوا واپس آ کے بیٹھ گیا، فارغ بھی نہیں ہوا. حضرت چپکے سے تشریف لے گئے، سارا بیت الخلا دھویا، اچھی طرح اس کو صاف کیا، اور اس ہندو سے آگے فرمایا جائیے آپ فارغ ہو جائیے. تو اس نے کہا حضرت میں نہیں جا سکتا، وہاں گندگی اور غلاظت ہے. فرمایا وہ غلاظت اب نہیں ہے، آپ چلے جائیے. وہ گیا فارغ ہو کے آیا، اور اس نے آ کر حضرت سے عرض کیا کہ حضور کی ذرہ نوازی ہے جس کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں، کہ کیا ذرہ نوازی ہے، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، ہندو ہوں، میرے لیے اتنی تکلیف فرمائی. بخاری شریف پڑھانے والے، دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھانے والے، اور اتنے بڑے عالم، اور یہ کام کر لیا. ایک ہندو کی تکلیف کا خیال کر لیا. لہذا یہ بیت الخلاء کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو عام طور پہ پبلک کے استعمال میں ہوتے ہیں اس میں مغلظات لکھے ہوئے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا مشغلہ ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، نہ جانے کہاں سے اتنا وقت آ گیا. یہ ایک الگ بیماری ہے. میں آپ کو کیا عرض کروں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہماری حدیث کی سندیں وہاں تک پہنچتی ہیں، ان تک پہنچتی ہیں پھر آگے بڑھتی ہیں. ہندوستان میں حدیث کا جو بھی طالب علم ہے اس کی سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہے، اس کے بعد آگے بڑھتی ہے. حضرت کچھ کام کرتے ہوئے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہوئی، وہاں جا کر جب سطر کھولنے لگے تو ہاتھ پر نظر پڑی، ہاتھ پہ نظر پڑی تو وہاں روشنائی لگی رہ گئی تھی انگلیوں پہ. فرمایا او ہو ہو، دل میں خیال آیا کہ یہ تو آلہ علم ہے، روشنائی علم کے آلات میں سے ہے، اللہ کے علم کی، دین الہی کی باتیں اس سے ہم لکھتے ہیں تو اس کا بھی احترام ضروری ہے. لہذا واپس گئے، بیت الخلاء سے باہر گئے، اس کو صاف کیا روشنائی کو، پھر تشریف لائے، اور یہاں روشنائی سے لکھا جا رہا ہے باقاعدہ قلم سے. ہمارے بزرگوں کا تو یہ عمل ہے، اور یہاں تو اس کا الٹ ہے، اس کے خلاف کیا جا رہا ہے. دیواروں پہ نہ جانے کیا کیا لکھا جاتا ہے بیت الخلاء کی. یہ اعلی علم ہے، روشنائی اعلی علم، اس کا بھی ادب اور احترام ہے، یہی ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. یا کسی سے قرض لے لیا، ذہنی تکلیف بھی تو گناہ ہے، ذہنی تکلیف بھی حرام ہے. کسی سے قرض لے لیا اور اس سے کہا کہ میں فلاں دن واپس کروں گا، اور کیا نہیں، اور وہ بیچارہ مشوش ہے کہ یہ کیا ہوا، ابھی تک دیا نہیں، کہیں کھا نہ جائے، کہیں دبا کر نہ بیٹھ جائے، اب وہ تشویش میں مبتلا ہے، اور اس کو بتایا بھی نہیں کہ بھائی ذرا میں معافی چاہتا ہوں، میں اس وقت نہیں دے سکوں گا، آگے اتنے وقت میں دے دوں گا، یہ بھی نہیں بتایا، اور وہ تشویش میں، ذہنی کرب میں مبتلا ہے، یہ بھی تو حرام ہے. ہمارے بزرگوں نے تو اتنا خیال رکھا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے خادم کو کئی کام اس سے کرانے ہوتے ہیں، مگر میں سارے کام ایک ساتھ نہیں بتاتا، میں ایک کام پہلے بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے تب دوسرا کام بتاتا ہوں. اور فرمایا کہ اگر میں سارے کام ایک ساتھ بتا دوں، یا دو یا تین کام ایک ساتھ بتا دوں، اس کے ذہن میں ایک بوجھ رہے گا، ارے مجھے ابھی تو یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد دو تین کام یہ اور کرنے ہیں. فرمایا وہ ایک کام بھی شاید صحیح نہ کر سکے، اس کو ایسا ذہنی دباؤ ڈال دیا کہ ارے بھائی تجھے یہ بھی کرنا ہے، ابھی تجھے یہ بھی کرنا ہے، تجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ ایک کام بھی صحیح نہ کر سکے. فرمایا پہلے میں ایک کام بتاتا ہوں، اس کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے تب دوسرا کام بتاتا ہوں. ایک صاحب ہر دفعہ جب حاضر ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کے آتے تھے. جب کئی دفعہ ایسا ہوا، فرمایا دیکھیں ہدیہ کبھی دیں کبھی نہ دیں، ورنہ آپ کو خود تکلیف ہوگی، کسی وقت آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، ذرائع وسائل نہیں ہے، مگر آپ نے چونکہ عادت بنا لی، آپ کو آتے ہوئے بھی پھر برا لگے گا، اور آپ آنے سے ہی محروم ہو جائیں گے کہ میرے پاس اس وقت تو ہدیہ دینے کو کچھ نہیں ہے، بس اب جاؤ ہی نہ. نہ جانے سے جو نفع ہونا تھا وہ اس سے محروم ہو گئے. فرمایا ایسا نہ کریں، یہ خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے. کبھی دو کبھی نہ دو، یہ تو کبھی کبھی کا معاملہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں. راستے میں پیشاب کرنا، بعض اوقات ایسی جگہوں سے گزرنا ہوتا ہے، لوگوں نے جگہ بنا رکھی ہے راستے کے اندر پیشاب کرنے کی، اب وہ وہاں سے جو گزرے اس کو ایک شدید بھپکا محسوس ہوتا ہے، بو کا، پیشاب کی بو کا، اب وہ ان کو یہ احساس نہیں کہ سارے وہ جو یہاں سے گزریں گے ان کو تکلیف ہوگی، اور راستے میں پیشاب کرنا ویسے ہی غلط. یا اور آج کل جو بہت زیادہ رواج ہے وہ پان کی پیک کا ہے. ایک تو پان کھانا یہ خود مضر صحت ہے، یہ منہ کے کینسر کا، گلے کے کینسر کا، گردے کی پتھری کا، مسانے کی پتھری کا، نہ جانے کتنے امراض کا یہ مجموعہ ہے جو ہمارے ہاں مروج ہے، ہم کھاتے ہیں اس کو. چھالیا کو تو جدید تحقیق کے مطابق چھالیا کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے یہ پھپھوندی ہے، تو گویا ہم پھپھوندی کو نگل رہے ہیں. تو یہ نہ جانے کن امراض کا مجموعہ ہے، اور وہ اور پھر اس کے بعد جو اس میں مبتلا ہے، چلے بھائی ہمارے بزرگوں نے بھی پان کھائے ہیں بہت سارے، ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اتنا پان کھاتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کی جو محنت ہوئی اس کے بانی یہی حضرات تھے، اتنا پان کھاتے تھے کہ ان کے کرتوں پر نشان لگے ہوتے تھے، بوندوں کے نشان ہوتے تھے چیٹوں کے. اور مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، تمام ہمارے اکابر پان کھاتے تھے مگر طریقے سے کھاتے تھے. ان کے پاس ایک اگالدان ہوتا تھا، سفر میں ہوتے تھے تو تھیلی رکھتے تھے، کسی کو پتا نہ چلے ایسی جگہ پہ پھینکتے تھے کہ صفائی رہے. مٹی میں اگر راستے میں اگر ہو تو راستے سے ایک طرف ہو کے مٹی میں پان تھوکا اور پھر اوپر سے مٹی ڈھانک دی چپل سے. ہاں ہمارے اکابر سے یہ تو دیکھیں ان کا عمل کیا تھا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، پان کی پیک تھوکی تو وہ پیر سے مٹی اوپر سے ڈھک دی. غلاظت نہ، آج کل تو دیواریں خراب کر دیتے ہیں. اب جس بیچارے کی دیوار ہے اس کو تکلیف ہے، یہ میرا یہ دیوار پہ پان کی پیک تھوک دی، اور نیا رنگ دیکھ کے تو اور زیادہ یہ شرارت سوچتی ہے بعض لوگوں. یا اشتہار لکھ دیا، اشتہار اسے چوکنگ جس کو کہا جاتا ہے، وہ چوکنگ کر دی دیوار پہ. ایک آدمی نے ابھی رنگ کرایا یا اس کا گھر ہے، اس کے گھر کو اس کی بغیر اجازت کے استعمال کیا، بغیر اجازت کے اس کی دیوار کو استعمال کر لیا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک اپنے پڑوسی کی دیوار کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، سائے میں. ان کو معلوم ہوا کہ یہ اتنا مقروض ہو گیا ہے کہ یہ اپنا گھر بیچ رہا ہے. فرمایا ہم اتنے عرصے تک اس کی دیوار کا سایہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، اب اتنا بھی اس کا حق نہیں، لہذا اس کو اس کے گھر کی قیمت دے دی کہ لو بھائی یہ گھر چھوڑ کے نہ جانا، یہ لے لو پیسے، لو اپنی حاجت اور اپنا قرض ادا کر دو. اب وہ یہاں چوکنگ ہو رہی ہے، کیا عجیب رواج چل پڑا ہے. مسجد کے جو گیٹ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اشتہارات سے. آپ دیکھیے یہ ابھی مسجد سے باہر نکلے ہیں، گیٹ کو دیکھیے کیا حال ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ کے گھر کے دروازے، یہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے، کیا اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ بھی یہ حشر کرنا پسند کرتے ہیں جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں اشتہار لگانے والے؟ اپنے گھر کا دروازہ تو بالکل صاف ستھرا رہے، ہاں اللہ کے گھر کے دروازے پہ بے شک جتنے اشتہارات لگانے وہ لگائے جائیں، اس کا بدلہ اللہ لیں گے اگر توبہ نہ کی تو. اللہ کی لاٹھی بے آواز چلتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو مروج ہیں ہمارے معاشرے میں، اور اس کو تکلیف پہنچانا کوئی سمجھتا نہیں کہ یہ تکلیف پہنچانا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی اٹھ کر گئے کسی حاجت سے، اپنی جوتیاں وہیں چھوڑ گئے، ایک دوسرے صحابی ان پر بیٹھ گئے. اب وہ آ کر ان کو ڈھونڈتے رہے، کافی دیر ڈھونڈی، چپل ملی نہیں. جب وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں تمہاری چپلیں، ہٹ کر کہا یہ نہیں تمہاری چپلیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو پریشان کرے، تو انہوں نے عرض کیا میں نے تو حضور میں نے تو مزاح میں کیا تھا، دل لگی کے طور پہ کیا تھا. فرمایا ایک مسلمان کو پریشان کرنے کا کیا جواب دو گے؟ انہوں نے پھر عرض کیا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا اور دو تین دفعہ اس بات کو دہرایا، ایک مسلمان کو پریشان کرنے کا کیا جواب دو گے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ایک صحابی کو اپنی سواری پر اونگ آ گئی، دوسرے صحابی نے ان کے ترکش سے ایک تیر نکال لیا اچانک تیر نکالنے سے وہ پریشان ہوئے، ہڑبڑا کے اٹھے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجوز لمسلم ان یروع مسلما، نہیں جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ کسی دوسرے مسلمان کو پریشان کرے، خوف زدہ کرے. ایک صحابی کی رسی کسی نے چھپا لی، اس وقت بھی حضور صلی اللہ اور وہ آ کر پریشان ہوئے، ڈھونڈتے رہے. جب پریشان ہو گئے اور مایوس ہو گئے ڈھونڈتے، انہوں نے ان کو دے دی یہ رہی تمہاری رسی. اس وقت بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی کلمات ارشاد فرمائے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو پریشان کرے. ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اس کی رسی گم ہو گئی، اس کے پاس بھی رسی تھی، گم ہو گئی. اب وہ ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر اس نے عرض کیا کہ میری رسی تھی وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی. یہ جب اس نے بات آ کر کہی تو کچھ لوگوں کو ہنسی آ گئی اس کی بات سن کر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنجیدگی کے ساتھ فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو پریشان کرے. اور ایک صحابی سفر میں سو رہے تھے، ان کی رسی ان کے پاس تھی، ایک صحابی نے اس رسی کو مزاح کے اندر حرکت دی، ایسے جیسے سانپ کی طرح اس کو لہرایا، رسی کو حرکت دی، وہ ایسی لہرائی جیسے سانپ لہراتا ہے چلتے ہوئے. وہ ہڑبڑا کر، کیونکہ سفر تھا اور جنگل میں تھے، وہ ہڑبڑا کر اٹھے، کیونکہ پوری نیند نہیں آئی تھی، اونگ تھی، وہ ہڑبڑا کر یہ سوچ کر اٹھے کہ کہیں سانپ نہ آ گیا ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی کلمات فرمائے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اتنا سا بھی پریشان کرے کسی، اور مزاح میں پریشان کرے یہ بھی جائز نہیں. پریشانی تو ہے، یہاں تو اپریل فل منایا جاتا ہے اور وہ غیروں، ایک تو غیروں کی رسم ہے اور نہ جانے کیا کیا اس میں جھوٹ بول کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور فلاں واقعہ ہو گیا، اور بعد میں پتہ چلا وہ سب اپریل فل تھا، اپریل فل سب بس طنز و مزاح تھا اور کچھ نہیں. تو بھائی یہ حسن معاشرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ان چیزوں سے، اور حسن معاشرت سکھائی ہے صحابہ کو، یہ بہت بڑا باب ہے ہمارے دین کا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، وضو کے اندر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت نصیب فرما دیجئے، میرے گھر میں وسعت. اب یہ عجیب دعا ہے، اگر گھر میں کمرے کم پڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وسعت دے دیں، گھر میں اگر روزی تنگ ہے اللہ تعالیٰ وسعت دے دیں، گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں اللہ وسعت دے دیں. وسعت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ الفاظ عجیب ہیں. ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں اے اللہ برکت نصیب فرما دیجئے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے وضو کے دوران کی، آپ یہ اس کو پڑھا کرتے تھے وضو کے دوران. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دیجئے. اے اللہ جو جھوٹ بول کر اپنی روزی کما رہے ہیں, اے اللہ ان کو جھوٹ سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ رشوت لینے والوں کو توبہ کی ہمت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو جس گناہ میں مبتلا ہے, اے اللہ اس کو, اے اللہ اس گناہ سے توبہ کی مرنے سے پہلے پہلے اے اللہ تائبین میں اس کو شمار فرما کر اپنے پاس بلائیے. اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ ہم سب کو اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, امت کے ایک ایک فرد کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر پہنچا کر اے اللہ اپنے پاس بلائیے. اے اللہ ہماری غلامی کے سروں پر اپنی ولایت اور دوستی کا تاج رکھ کر ہمیں اپنے پاس بلائیے. اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.